ماہ رمضان کی 13, 14 اور 15 روزہ یا اس کی سحری میں دعائے مجیر پڑھنا بہت ثواب رکھتا ہے، اسی لیے ہم نے آج سحر کے وقت نہ صحیح کم از کم اس وقت پڑھ لیں، اور اس میں ہم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کا واسطہ دیتے ہیں، معصومین نے ہمیں سکھائی یہ دعا، اور ہر نام کے بعد ہم یہ دعا کرتے ہیں اجرنا من النار یا مجیر۔ ہماری سب کی خواہش کیا ہے؟ ہم زندگی میں جتنی محنت کر رہے ہیں، جتنی کوشش کر رہے ہیں، جو اٹھک بیٹھک ہے، جو عبادتیں ہیں، جو ایک ہے، اللہ تعالیٰ کہے کہ تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا، لیکن اس نے کھل کے رزلٹ اناؤنس نہیں کیا، رزلٹ پیک اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور جو جو ہم اچھے عمل کرتے جاتے ہیں ہمارا رزلٹ وہ بڑھتا جاتا ہے، پرسنٹیج بڑھتی جاتی ہے، کبھی پیر سلپ ہوتا ہے تو اس میں سے مائنس ہو جاتا ہے، لیکن یہ انشاءاللہ یقین کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے بندے کے طور پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور یہ ساری کوششیں، یہ ساری محنتیں، یہ ساری ریاضتیں، ایکسرسائز کہہ لیجیے انگلش میں، صرف اسی لیے کہ ہم اس کی بندگی میں داخل ہو جائیں۔ ہمارا آج کا موضوع قرآن مجید میں عبد کا کانسیپٹ کیا ہے، بندگی، عبودیت، عبد، عبادت، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں، اور ہم مسلسل اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جیسے رحمان اور رحیم کا لفظ ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے، غفار یا غفور یا مغفرت کا لفظ ہمارے زندگی میں بہت زیادہ ہے، اسی طرح سے عین، بے، دال، عبد کا مفہوم بھی ہمارے زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ایک عبد کا لفظ ہر نماز میں پڑھنا ضروری ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز ہی قبول نہیں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہر جگہ ہر وقت ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لگا دیا، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہاں اس وقت ہم یہ ترجمہ کر لیتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر ایک واقعہ بیان کرتا چلوں، تہران میں کوئی بہت بڑے عالم تھے، اسی طرح ماہ رمضان کے درس دیتے تھے، تو انہوں نے کہا لوگوں، انبیاء آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وحدانیت پر یقین رکھو، شرک مت کرو، اور انبیاء علیہ السلام کے بھیجے جانے کا مقصد بھی جیسے کہ میں عرض کروں گا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، شرک اور کفر سے بچ کے رہو۔ تو کہہ لگے سب انبیاء نے یہ کہا کہ بندوں، اللہ کے بندوں، شرک مت کرو، میں کہتا ہوں اللہ کے بندوں شرک کر لو۔ تب سب تعجب کرنے لگے، انبیاء کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ شرک نہ کرو کی بات، سارے انبیاء کہتے رہے کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت مت کرو، میں کہتا ہوں کہ جو اللہ کے سوا سب کی عبادت کرتے ہو، تھوڑی سی اللہ کی بھی عبادت کر لیا کرو، یعنی تمہاری زندگی میں جو اللہ کے علاوہ اتنی چیزیں موجود ہیں وہ سب اب میں کیسے ہٹا سکتا ہوں تمہاری زندگی سے، تو اتنا تو کر لو کہ میرا پیر داخل ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے پیر داخل ہو جائے، اور آہستہ آہستہ وہ پھر خود بخود جگہ ڈھونڈ لے گا۔ یہ بات بہت سینسیٹیو اور سیریس اور امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں مسلسل 2-3 دن سے اسی ڈائریکشن میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ ہماری زندگی کا ہدف، ہماری زندگی کا مقصد، ہماری زندگی کے لائن آف ایکشن کیا ہے، ہم کس لیے یہاں پر بھیجے گئے، ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ہمیں کرنا کیا ہے، اس کی اسٹریٹجی کیا ہے، موڈس اوپرنڈی کیا ہے، اور فائنل رزلٹ کیا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کی طرف توجہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی، ظاہری طور پر ہم اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، لیکن جس طرح ہم ایک ویژن سٹیٹمنٹ بناتے ہیں اور اس کے بعد اس ویژن سٹیٹمنٹ کے بعد اسٹریٹجی فائنلائز کرتے ہیں کہ ہمیں کس اسٹریٹجی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور اس راستے میں کن کن ہرڈلس کو فیس کر کے کراس کرنا ہے اور کس رزلٹ تک پہنچنا ہے، ہم دیکھیں گے کہ ظاہراً ہماری زندگی میں دین، ایمان، اسلام ہے،
لیکن واقعاً ہے یا نہیں اس کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب تک میں امتحان نہیں لوں گا تب تک میں تم کو پاس نہیں کروں گا, اور جب امتحان میں تم پاس ہوئے تو پھر تم کو میں اتنا اونچا لے جاؤں گا, جو آج میری گفتگو کا محور اور مرکز اور سینٹرل آئیڈیا ہے, کہ پوری دنیا دیکھے گی کہ میرا بندہ ہوتا ہے تو کیسا بندہ ہوتا ہے. ایک چیز جس کی طرف توجہ دلانی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں, ہم مومنین اپنی زندگی میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں اس میں آپ کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا ہوں, صرف بتا رہا ہوں یہ پرابلم ہے اس کو ہمیں سالو کرنا ہے. بعض مرتبہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, یہ کرٹیسزم نہیں ہے. لیٹس تھنک ہاؤ ٹو فائنڈ دا وے آؤٹ, اور اگر یہ پرابلم ہے تو ہم اس سے نکلیں. اور اس میں ہمارا قصور زیادہ ہے, آپ لوگوں کا قصور تھوڑا کم ہے, بلکہ بہت کم ہے, لیکن بالآخر ایک پرابلم ہے, غلطی جس کی ہوگی. ڈاکٹر نے غلط دوائی دے دی, اب اس کے بعد یہ تو روتے رہے کہ ڈاکٹر نے غلط دوائی دی ہے تو شاید فائدہ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں گے دوائی صحیح والی کون سی, علاج کیا ہے, پھر ڈاکٹر کو پکڑیں گے کہ اس نے غلط دوائی کیوں دی تھی, یا آئندہ اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے. ہم نے اپنی زندگی میں ہدف جو ٹارگیٹ ہے اور جو وسیلہ ہے جو اس ہدف کی طرف ہمیں لے جاتا ہے, ان میں اپنے آپ کو کنفیوز کر لیا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال جو عام طور پہ میں درس میں دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں حج پہ جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں, پاسپورٹ بنانا ہے, تیاری کرنی ہے, جہاز پہ بیٹھنا ہے, اگر ڈائریکٹ فلائٹ ہے تو ایک, انڈائریکٹ فلائٹ ہے. اب کوئی شخص جہاز میں بیٹھ کے کہے کہ جناب بس مزہ آ گیا, جہاز میں بیٹھنا تو بیٹھ گئے ہوں, آپ کہیں گے نہیں ہدف کیا ہے, مکہ پہنچنا ہے احرام باندھ کے, حج کے ٹائم پہ حج کرنا ہے. کوئی جدہ پہ اترے کہ اتنی اچھی مارکیٹ ہے یہاں پر, بس میں اس مارکیٹ سے شاپنگ کروں گا چلا جاؤں گا, آپ کہیں گے نہیں جدہ پہنچنا بھی ہدف نہیں. ہدف کیا ہے دیکھیں بار بار آپ کے سامنے آ رہا ہے نا, ہدف کیا ہے, حج پورا کرنا. کوئی عمرہ بھی کر کے بیٹھ جائے کہ وہی تو چیز ہے, بس بعد میں منا اور عرفات میں بھی بیٹھ جاؤں گا, کوئی حج نہیں. آپ پھر اس کو کہیں گے کہ نہیں اتنی محنت کر کے تم آئے ہو, تم حج پورا کرو ورنہ فائدہ نہیں ہے. یہ سارے وسیلے ہیں, عمرہ بھی ایک حصہ ہے وسیلہ ہے, اصل ہدف کیا ہے کہ حج پورا کیا جائے. ہم اپنی زندگی میں ہدف اور وسیلے کو آپس میں کنفیوز کر بیٹھے ہیں, جس کی وجہ سے ہم بہت سی چیزیں انجام دیتے ہیں سمجھتے ہیں یہی مقصد ہے اور یہی ہدف. ایک مثال دیتا ہوں, ہو سکتا ہے اس مثال سے آپ کے لیے بات مزید واضح ہو جائے. ہم نے مردے کو ٹچ کیا, ہم پہ غسل مسح میت واجب ہو گیا. سب کو پتہ ہی ہے کہ اگر کوئی مردہ ٹھنڈا ہو جائے تب تک اس کو غسل نہیں دیا گیا, تب تک اسے اگر کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو اسے غسل مسح میت واجب ہو جاتا. جیسے ہی ہم نے غسل کیا تو ہمیں کیا ملا, ایک تو صفائی بدن کی ملی ہے نا, اور کیا ملا, ایک مانوی حالت جس کو ہم طہارت کا نام دیتے ہیں کہ اب ہم طہارت سے ہو گئے اور اس طہارت کی بنیاد پر اب ہم کچھ کام انجام دے سکتے ہیں. جتنے بھی غسل ہیں اس سے ہمیں نتیجہ کیا ملتا ہے, ایک بدن کی صفائی مل جاتی ہے اور ایک طہارت والی حالت میں, دو پانی تو چلا گیا نا, طہارت کی ایک حالت ہمیں مل گئی, ہم کہتے ہیں ہم طہارت کی حالت سے ہو گئے ہیں. دوسری مثال, آپ وضو کرتے ہیں, جیسے اس دن بھی عرض کیا کہ وضو کرتے رہیے اور وضو کی حالت میں رہیے, جتنا ہو سکے وضو کی حالت میں رہیے, شیطان کے حملے سے اتنا بچتے رہیں گے, وضو ہمیں شیطان سے بچاتا. جب ہم نے نیت کی, پانی ڈالا, سب کچھ کیا, تو ہم نے کیا حاصل کیا, ایک معنوی اور روحانی حالت حاصل کی جس کا نام طہارت ہے, اور جس کی بنا پر وی آر الاؤڈ ٹو انٹر نماز, وی آر الاؤڈ ٹو ڈو طواف, وی آر الاؤڈ ٹو ڈو سرٹن تھنگس جو ہمارے پاس موجود ہیں, کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور ہم انجام دے سکتے ہیں. تو غسل کیا, طہارت ملی, وضو کیا, طہارت ملی. کیا غسل خود مقصد تھا؟ نہیں. وضو خود مقصد تھا؟ نہیں. یہ دونوں کیا تھے؟ وسیلہ. اس وسیلے سے مقصد کی طرف پہنچے جو اس وقت کا مقصد تھا, طہارت سے نماز جو بھی ہے وہ انجام دینا. اسی طرح سے جب ہم دین میں داخل ہوتے ہیں تو دین میں ہم نے ان عبادتوں کو جس کو ہم نماز کہتے ہیں، واجبات، روزہ کہتے ہیں، حج و عمرہ کہتے ہیں، جہاد کہتے ہیں اگر کبھی موقع مل جائے، واجبات، خون، زکات، امر بالمعروف نہیں منکر، جس طرح غسل ہدف نہیں ہے ایک وسیلہ ہے، وضو ہدف اور ٹارگیٹ نہیں ہے ایک وسیلہ ہے، اسی طرح سے نماز بھی کیا ہے؟ وسیلہ ہے. خود نماز ہدف نہیں ہے، نماز وسیلہ ہے تاکہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ صلاۃ جو ہے تمہیں فحشاء اور منکر سے بچاتی ہے. نماز کی گفتگو میں تھوڑا سا میں نے ٹچ دیا تھا تو اسے لے کے آتا ہوں. نماز تم کو قربان و کل تقین، ہر اچھے کام کے لیے اللہ سے تم کو نزدیک کر دیتا ہے. نماز ہدف نہیں. ہمارے اور اہل سنت کے درمیان ایک بہت بڑا فرق یہ پایا جاتا ہے، وہاں پر بھی وہ عیب ہے، ہمارے میں بھی عیب موجود ہے، لیکن ہمارے یہاں اس عیب کو ہم تھوڑا سا کم پاتے ہیں، وہاں پر عیب کو زیادہ پاتے ہیں. جو افراد حج پہ جا چکے ہیں انہوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے اذان ہوئی لاکھوں کا مجمع مسجد الحرام کی طرف دوڑ کے آیا، اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی نہ سجدہ شکر کیا، نہ کوئی دعا مانگی، یا اول کی بھول کے کوئی دعا مانگ لی اور چلے گئے. اپنے نوٹ کی افسوس بھی ہوتا ہے کہ اتنی عبادت کرتے ہیں اور اس کے بعد اسی طرح سے چلے جاتے ہیں. جبکہ معصوم کی ایک حدیث ہے، ایک درود پڑھیں، میں آپ کو پڑھ کے سنا ہوں اس لیے. کہ جس میں چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سجدہ شکر واجب ہے ہر مسلمان پر، تتم بہا صلاۃ، تک جس کے ذریعے تمہاری نماز جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. نماز کا حصہ نہیں ہے لیکن معصوم بتاتے ہیں سجدہ شکر تم پر لازمی ہے، واجب کا لفظ استعمال کیا. علی کل مسلمۃ تتم بہا صلاۃ، کا جس کے ذریعے تمہاری نماز پوری ہوتی، نمبر ایک. نمبر ٹو، وترضی بہا ربک، جس کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرتے ہو، اور جس کے بعد تعجب الملائکہ تو منکا، جب تم سجدے شکر کرتے ہو تو اب ملائکہ تم سے تعجب کرتے ہیں. اس کے آگے کا بیان سنیں، وان العبد، اس ورڈ کو یاد رکھیے گا، میں اپنی ڈسکشن میں پھر سے لاؤں گا. ان العبد، میرا بندہ، اذا صلى، عبد بندہ، اذا صلى، جب وہ نماز پڑھے. پھر کیا ہو؟ ثم سجد سجدۃ الشکر، اس کے بعد اس نے نماز پڑھنے کے بعد سجدے شکر ادا کیا. فتح الرب تبارک و تعالی الحجاب بین العبد، میں تھوڑا زمینہ تیار کر رہا ہوں اس بات کا کہ جو مجھے بیان کرنی ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں اس بات کو اس طرح سے پہنچا دوں. ہے تو بہت چھوٹی بات لیکن سمجھانے کے لیے مجھے یہ ساری چیزوں کو آگے بڑھانا پڑا. جب بندہ نماز پڑھ کے سجدے شکر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے اور بندے کے درمیان میں سے پردے کو ہٹاتا ہے. نماز ختم ہوئی، سجدے شکر کیا، تب نماز پتہ نہیں کیسی ہے کیسی نہیں، وہ شرائط ہیں نہیں ہیں اللہ جانتا ہے، وہ تو قبول کرنے والا ہے. یعنی کہ اگر ہماری نماز کو اللہ تعالی حساب کرنے بیٹھے تو نماز کا کوئی حساب قابل قبول نہیں ہے، اس کی رحمت پر ہم اس کے بھروسے پر شروع سے ہی. میں نے اپنی گفتگو میں شروع میں رحمان و رحیمیت کی بات کہہ دی کہ اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے، لیکن اب ہمیں اوپر جانے کی بات کرنی ہے، اسی لیول پہ رہنا تو بات نہیں بنے گی. آج دوپہر کو ایک جگہ درس تھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یونیورسٹی جتنی ہائی لیول کی ہوتی ہے اس سے اسٹوڈنٹس کی ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے اور اسٹوڈنٹس کا لیول بھی اونچا ہوتا ہے. مطلب کہ اچھا یہ کوئی ایسی یونیورسٹی ہو جس سے ایم بی اے کر کے آئے تو بینک والے کہتے ہیں اچھا آپ نے یہ نوکری کی ہے، یہ ایم بی اے کی ہے، اچھا ٹھیک ہے آپ کو یہ پوسٹ مل جائے گی. اور کوئی بہت بڑی یونیورسٹی سے ایم بی اے کر کے آئے، جیسے ایک زمانے میں آئی بی اے تھا، لمس ہے وغیرہ وغیرہ، تو فٹافٹ فائنل ایئر میں ہو تو فوراً نوکری مل جاتی کہ جناب کیوں، اس لیے کہ وہ انسٹیٹیوٹ کی ویلیو ہے کہ اس انسٹیٹیوٹ میں تربیت پانے والے بہت اچھے تربیت پانے والے ہیں. یہ اہل بیت کے انسٹیٹیوٹ کیا اتنا اچھا نہیں ہے کہ اس میں تربیت پانے والے یہ کہتے ہیں، جیسے اس دن بھی میں نے جملہ کہا تھا، پتہ نہیں آپ لوگوں توجہ کی نہیں کی، مولانا بس جنت میں پیر رکھنے کی جگہ مل جائے اتنا ہی کافی ہے. शर्म की बात है हमारे लिए कि जब हम इतने हाई लेवल इंस्टीट्यूट में हैं जो मकतबे अहले बैत अलैहिस्सलाम कहलाता है, जिसकी फैकल्टीज दुनिया की टॉप तरीन फैकल्टीज हैं, क्या हमें उसमें आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? तो ये जो हम नीचे रहने की कोशिश करते हैं कि बस इस लेवल पे हम रह जाएं, इससे आगे नहीं। अब देखें, जब नमाज पढ़ ली, सजदा शुक्र किया, तो फतह खोल दिया अल्लाह सुभान व तआला ने, हटा दिया अपने और बंदे के दरमियान पर्दे को। और जो फरिश्तों और बंदे के दरमियान पर्दा डाला था, क्यों डाला होगा बताए? अपने लिए कहता हूँ, आपके लिए। जिस तरह की नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह ताला शर्माता होगा फरिश्तों को दिखाते हुए कि देख नमाज कैसी पढ़ते हैं, इसलिए पर्दा डाल के रखते हैं। उस दिन मैंने बताया था कि अल्लाह सुभान व तआला आसमान में जो हमारी मिसाल है, जब हम नऊज़ु बिल्लाह गुनाह करते हैं तो उस पर पर्दा डाल देता है, इस हया से कि फरिश्तों को पता ना चले कि ये अल्लाह का बंदा भी है और गुनाह भी करता है। उसके बाद जब पर्दा हटा देता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, फयकूलु या मलाइकती, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, ए मेरे मलाइका, मेरे बंदे को देखा, उन्ज़ुरु इला अब्दी, देखो मेरे बंदे को, अद्दा फर्जी, मेरे वाजिब को उसने अंजाम दे दिया। फिर क्या हुआ? वो अतम अहदी, जो मुझसे अहद किया था कि मेरे वाजिबात को पूरा करेगा, उसे पूरा कर लिया। अब फख्र कौन कर रहे हैं? क्या हमारी नमाज और क्या अल्लाह का फख्र करना। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, सुम्मा सजद ली शुक्रन अलामा अनअमतु बही अलैहे, उसके बाद जो मैंने उसको नेमत दी कि वो नमाज पढ़ सके और मेरी बारगाह में आ सके, तो उसने अंजाम भी दिया, उसके बाद शुक्र भी कर रहा है कि पालने वाले तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये तौफीक दी। किस लेवल पे अल्लाह ताला हमें ले जा रहा है? और ये मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम की ये खूबी आपको कहीं ये चीजें नहीं मिलेंगी सिवाय इस मकतब के। अभी भी यकीन नहीं तो अब यकीन कर लीजिए कि कितना करम और फजल अल्लाह का कि उसने अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुंसलिक किया कि हमें आज ये बात पता चली, वरना पता ही नहीं चलती, कौन बताता। फिर क्या बात? अब अल्लाह ताला पूछते हैं, माज़ा लहू इंदी, मलाइका मुझे बताओ मेरे पास उनके लिए अब क्या है, ये मेरे बंदे ने या बंदों ने जो नमाज पढ़ी है, अब क्या गिफ्ट दूँ? जैसे नहीं हमारा छोटा बच्चा हो, रोज़ा पहला रखे तो कहते हैं अब इसने पूरा रोज़ा रख लिया, क्या इसको तोहफा दिया जाए? या हमारे सारे इस्लामिक स्कूल में हम सवाब बिल देते हैं, तो उसकी क्या वैल्यू? अब अल्लाह ताला कह रहे हैं अब कौन से सवाब बिल देने। काला, अब मलाइका कहते हैं, या रब्बना, ऐ रब तेरी रहमत तो इनको दे दे। अल्लाह ताला कहते हैं कि उसके अलावा क्या दूँ मैं इनको? देखें अल्लाह ताला ने क्या रहमत दे दी, अब क्या दूँ? सुम्मा मा, फिर क्या दूँ इनको? सुम्मा माजा लो, तो फिर उन्होंने कहा या रब्बे जन्नत, तक अपनी जन्नत दे दे। अल्लाह ने कहा ये तो मैंने दे दी, अब बोलो क्या दूँ? रब्बना किफायत मुहिम में ही, जो उनकी मुश्किलात हैं अहम काम में, उनके लिए इनकी किफायत कर दे ताकि उन मुश्किलात में ये परेशान ना हो, मुश्किलात दूर हो या ना हो, कम अज़ कम सब्र व इस्तिक़ामत व मुक़ावमत इतनी मिल जाए कि वो बर्दाश्त। इसलिए कि मुश्किल जो है, आज के दर्स में बात आएगी, मोमिन है तो मुश्किलात हैं, लेकिन अब यहाँ पर वो कह रहे हैं किफायत कर ले कि जब मुश्किल आए तो उनको सब्र दे दे ताकि उनको हिम्मत रहे। अल्लाह ने कहा मैं तो दे दिया, तो फिर क्या मैं दूँ? फरिश्ता परेशान, एक नमाज के बाद एक शुक्र का फिर इससे अच्छा रब मिलेगा तुमको? एक तुमने नमाज पढ़ी, एक सिद्ध शक्ल। अब तो फरिश्ते हैरत से बैठ जाते हैं, या अल्लाह हम क्या कह सकते हैं, हमें नहीं पता, तूने सब कुछ तो जो हमारी नॉलेज में था, फ़यक़ूलुल्लाह तबारक, जो हमारे नॉलेज में था वो तो हमने दे दिया। फिर अल्लाह पूछता है दूसरी बार क्या दूँ और बताओ? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह हमें नहीं पता। फिर तीसरी बार फरिश्ते कहते हैं ला इल्म लना, हमें नहीं मिला। अल्लाह ताला ने कहा कि फरिश्तों इसने मेरा शुक्र अदा किया है, अब मुझ पर वाजिब है कि मैं इसका शुक्र अदा करूँ। जरूर पढ़ लें मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये जो हम अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं या अपनी इबादतों को कम समझते हैं, ठीक है हमारी इबादतें उस स्टैंडर्ड की नहीं है। एक बच्चा है अपनी क्लास में वीक है, अब वो जो भी होमवर्क करके लाता है, अगर मिस या टीचर अच्छी है वो उसको क्या करते हैं? करती है, कहते नहीं बेटा तुमने अच्छा बनाया था, थोड़ा सा और मेहनत करना और अच्छा हो जाएगा। क्या होता है? बच्चे की हिम्मत बढ़ जाती है, अच्छा मैंने इतना अच्छा बनाया, चले मैं और बना। तशवीक क्या है? इंसान को हिम्मत दिला। अल्लाह ताला यहाँ पर फरिश्तों से कह रहा है, छठे इमाम अलैहिस्सलाम किताब मन ला याहदुरुल फकी वॉल्यूम 1 पेज नंबर 333 बाब सजदतुश शुक्र, کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ نماز پڑھتا ہے یہ ساری چیزیں دے دیتا ہوں, اس کے بعد ایک اور چیز میں دیتا ہوں جو فرشتے سوچ نہیں سکتے, اور وہ کیا ہے؟ وہی کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں, جس کا اللہ شکر ادا کرے اس کا کیا ہوگا. تو یہاں پر آ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شکر ادا کرنے کے بعد پھر کیا کرتا ہوں, ایک یہ کہ اپنے فضل کی بارش اس پہ کرنا شروع کر دیتا ہوں, اور اس کے بعد ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ میں اپنے چہرے کو اس کو دکھانا شروع کر دیتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ کا چہرہ کیا ہمیں نہیں پتا, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے اپنے چہرے کو اسے دکھانا شروع کر دیتا ہوں. اگر مناجات شابانیہ کبھی آپ نے پڑھی, اس کا ترجمہ پڑھاؤ, تو اس میں یہی ہے کہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد و انرنا بابصار قلوبنا, اور میرے دل کی آنکھوں کو اتنا روشن کر دے, حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الی معدن رحمتک, یہاں تک کہ میرے دل کی آنکھیں اتنی نورانی ہو جائیں, اتنی اس کی ویژن ڈیپ ہو جائے کہ تیری جو رحمت کے پردے ہیں, معدن رحمت و نور, جو نور اور رحمت کے پردے ہیں ان کو چاک کر کے اس کائنات کی حقیقت کو ہم دیکھ سکیں. دیکھیں شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں, یہ ہمارا یقین ہے. تنزل الملائکہ تو والروح, میں نے تو نہیں دیکھا, آپ دیکھ سکے؟ کیوں نہیں دیکھ سکے؟ کسی کے پردے پڑے ہوئے, پردے پڑے ہونے کی وجہ سے ملائکہ کو نہ دیکھ سکنے کا مطلب یہ نہیں کہ ملائکہ نازل نہیں ہوتے. اگر ہماری آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں تو کائنات کی حقیقتوں کو دیکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اب ہم آتے ہیں اس بندے کے قرآن میں حقیقت کو سمجھنے کے لیے, کہ جس کو اللہ تعالیٰ اتنا پسند کرتا ہے کہ اس کی دور, وہ آپ لوگ ہی ہیں, کوئی اور سپر نیچرل طاقت نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ وہ بندہ ہے اور میں بندہ نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ اگر ہم قرآن مجید میں آ کے دیکھتے ہیں تو جتنے انبیاء علیہ السلام آئے انہوں نے یہی کہا کہ دیکھو ہم بھی اللہ کے بندے ہیں اور تم بھی اللہ کے بندے بن جاؤ. سورہ مائدہ آیت نمبر 73 حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قول نقل کیا جا رہا ہے, لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم, اور کفر کیا لوگوں نے جب انہوں نے کہا کہ اللہ وہ مسیح ابن مریم ہے, اور قال المسيح يا بني اسرائيل, اور حضرت مسیح نے فرمایا اے بنی اسرائیل, اعبدوا الله ربي وربكم, عبادت کرو بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی جو میرا بھی رب ہے اور جو تمہارا رب بھی ہے, اور جس نے شرک کیا تو اللہ تعالیٰ اس پہ جنت حرام کر دے گا. یعنی انبیاء علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہم بھی بندے ہیں, تم بھی بندے بن جاؤ. دوسری آیت میں بھی اسی طرح سے سورہ مائدہ کی 117 میں بھی ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, ربی و ربکم, کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے تمہارا بھی رب ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سورہ ابراہیم آیت 35 میں, قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام, اے اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب اجعل, اے اللہ قرار دے اس شہر کو امن والا شہر, اور بچا مجھے اور میری اولاد کو کہ ہم بتوں کی پرستش نہ کریں. جب شیطان کی بات آئی اور شیطان نے کہا کہ میں سب کو بہکاؤں گا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا عبادک منہم المخلصین, سوائے جو میرے مخلص بندے ہیں, خالص سیدھا بندے ہیں, ان کو تو بہکا نہیں سکتا. توبہ کی اس میں گفتگو میں ڈیٹیل آ چکی ہے, میں اس کو ریپیٹ کرنا پسند نہیں کروں گا ورنہ اپنے اصل ہدف اور مقصد سے رہ جاؤں گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم, میرے بندوں کو خوشخبری دے دو کہ میں ان کو معاف کرنے والا ہوں, یعنی اگر تم سے گناہ ہو گیا کوتاہی ہو گئی میں اس کو معاف کر دوں گا. اس کے بعد وہاں پر پھر ایک جگہ شیطان کے بارے میں کہتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, تم یہ جان لو جو میرا بندہ بن جائے گا اس پر تمہاری کوئی طاقت نہیں چلے گی. جو غاوین کے اور گمراہ لوگوں کے اتباع کرنے والے ہیں ان کو تم بہکاتے رہنا. اب یہاں پر ہم آتے ہیں ایک اور آیت کی طرف جس میں اللہ تعالیٰ, یہ آیت تقریباً چند مرتبہ قرآن مجید میں گزر چکی, وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ, انبیاء کہتے ہیں اللہ ہمارا بھی رب ہے, اللہ تمہارا رب ہے, پس اس کی عبادت کرو, اور یہ عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ, اب یہاں سے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں, اننی انا اللہ لا الہ الا انا, میں اللہ ہوں میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, فاعبدنی بس میری بندگی کرو, واقم الصلاۃ لذکری, اور نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. دو چیزوں کو یہاں پر سیپریٹ کیا گیا ہے. کیا کہا گیا؟ انی ان اللہ لا الہ الا فاعبدنی، بس میری عبادت کرو. نہیں، اس کا ترجمہ اب سے ہم کریں گے، میری بندگی کرو. اور پھر کیا کرو؟ وہ اقیم الصلاۃ لذکری، اور نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. دیکھیں، نماز اور یہ ساری واجبات، یہ عبادت ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ ایک فعل ہے جس کو انجام دے رہے ہیں. میرے وضو غسل کی مثال کو میں یہاں پر زندہ کر رہا ہوں، تھوڑی سی ٹیکنیکلٹی ہے، میری ہیلپ کیجیے گا سمجھنے میں. کہ ہم نے کہا تھا غسل کیا، ایک حالت آ گئی. ہم نے کہا وضو کیا، ایک حالت آ گئی جو طہارت کی حالت ہے، جو ہمارے لیے نور نالا نور ہے، نور کا باعث بنتا ہے. اب یہاں پر جب ہم پہنچتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فاعبدنی، میری عبادت کرو، اور واقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. پتہ چلا بندگی ایک اور چیز ہے، عبادت ایک اور چیز. عبادت کیا ہے؟ ایک فعل ہے جو ہم انجام دیتے ہیں. عبادت ایک عمل ہے. نماز ہے کیا ہے؟ یہ عمل. روزہ ایک عمل ہے. حج ایک عمل ہے. غسل کیا تو ایک حالت ہاتھ میں آئی، جس کو ہم نے کیا نام دیا؟ طہارت. وضو کیا، ایک حالت ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کو کیا نام دیا؟ طہارت. نماز پڑھی، روزہ رکھا، واجبات انجام دی، عبادت تھی، تو ایک حالت ہاتھ میں آئی، اس حالت کا نام ہے بندگی. اس کو سمجھنے کی کوشش کی. ہم نماز کو اصل سمجھ لیتے ہیں، ہم روزے کو اصل سمجھ لیتے ہیں، اس کے مسائل میں اتنے گھر جاتے ہیں کہ ہمیں اصل عبادت، اصل چیز جو ہے، اس کا خیال نہیں رہتا. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اس لیے یہ بات ذہن میں بیٹھنا بہت ضروری ہے. غسل کیا، وضو کیا، تو ہمارے پاس ایک حالت آئی، اس کو ہم نے کہا حالت طہارت. جب یہ واجبات انجام دیے، مستحبات انجام دیے، نماز، حج، عمرہ، صدقہ، خیرات، اخلاق، جو بھی واجبات تھے، جو بھی دین میں ہمارے پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا، جب یہ ہم انجام دیتے ہیں، تو اب اس سے ہمیں ایک حالت ملتی ہے، اس حالت کا نام ہے بندگی، تقوی، ایمان. تقوی ایک حالت ہے. کتب علیکم السلام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پوائنٹ آ رہا تھا لعلکم، کہ میں نے روزہ ایک عمل ہے تم پر واجب کیا، اس عمل کا نتیجہ تمہیں کیا ملنا چاہیے؟ اس عمل کا نتیجہ ملنا چاہیے کہ تمہارے اندر ایک حالت ڈیولپ ہو. اس وقت تو روزے کی حالت میں نہیں، لیکن جب آپ روزے کی حالت میں ٹیسٹ کر کے دیکھیے گا، بے توجہ ہی اگر توجہ کر لیں، تو آپ بہت جلدی ثواب کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اللہ سے نزدیک ہونے میں آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی. پورا دن تو بھوکا رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، اور الحمدللہ کوشش کرتے ہیں، جیسے ہم نے حرام حلال کی گفتگو کی، حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، گناہ سے بچاتے ہیں. اگر کوئی غلطی ہوگی تو وہ جانتا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے. ہم چاہتے تو ہیں کہ اچھا بنے، یہ ہے یا نہیں؟ ہاں تو کہتے تاکہ فرشتے نوٹ کر لیں اس بات کو. ایک درود پڑھ رہے محمد والے. جب روزہ رکھتے ہیں آپ، تو بعض مرتبہ بے توجہ میں پورا دن نکل جاتا ہے، اس غفلت کی حالت سے باہر آ جائیں، بندگی کی حالت میں داخل ہو جائیں. جب تھوڑا روزہ لگے، الحمدللہ ایئر کنڈیشن ہیں، گاڑی میں بھی، باہر بھی، سب جگہ ہے، اتنا لگتا نہیں، لیکن پھر بھی روزہ روزہ ہے. شام 3-4 بجے کے بعد، پورا دن بھی اگر آپ سوئے رہے تو اس کے اٹھ کے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے ٹھنڈے کا کتنے نے ایکسپیریمنٹ کیا ہو گیا. جب ہم لارنس کالج مری میں ہوتے تھے، تو ہم شہری پہ لسی کے ایک جگ پی کے سو جایا کرتے تھے، اور عین عصر کی نماز خدا ہونے سے پہلے اٹھتے تھے. وہ آدھا گھنٹہ جو اٹھنا ہوتا تھا، وہ بھی بھاری پڑتا تھا، حالانکہ پورا دن سوتے رہے. کیوں بھاری پڑتا؟ جس کے پورا دن سو سو کے تھک گئے تھے، اور کچھ کرنے کو باقی نہیں. جب روزے کی حالت ہو نا، اور تھوڑا سا محسوس ہو کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، عموماً الحمد للہ ہماری ڈائٹس اور ہمارا سسٹم ایسا کہ اتنا زیادہ فیل نہیں ہوتا، لیکن ایک تھوڑی سی بھی جب آپ کے اندر حالت ہو نا، تو اس وقت آپ اللہ تعالیٰ سے کہ پالنے والے، یہ جو میں نے کیا یہ تیرے لیے کیا ہے، احسان نہیں دے پا رہے، لیکن اپنے آپ کو غفلت سے نکال رہے ہیں. روزے کی حالت میں روز ایک بار، دو بار، تین بار، 10 بار 100، جتنی مرتبہ یاد آئے نا، اللہ تعالیٰ سے کہ پالنے والے یہ تیرے لیے میں کر رہا ہوں، ہو سکے تو اس کے بدلے مجھے کچھ اجر عطا. ہم اپنی زندگی میں یہ کام نہیں کرتے, نتیجہ ہے کہ اللہ تو دیتا ہی ہے, دینے والا ہے, لیکن مانگنے والے کو زیادہ مانگنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب دینے والا, ایک مثال ہے, خیر میں نہیں دیتا ہوں, مائنڈ کر جائیں گے, درود پڑھ دیں محمد والے ہوں. اجازت مل گئی. ایک کوئی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت استطاعت دی تھی, تو ہمارے ایک جاننے والے اکیڈمی کے لیے ان کے پاس فنڈ لینے پہنچے, تو انہوں نے کوئی چھوٹا موٹا چیک دے دیا. انہوں نے کہا یہ چیک آپ اپنے پاس ہی رکھ لیں. اور کیوں؟ اگر دینا ہے تو اپنی شان کے مطابق دے, ورنہ نہ دے. تو اللہ تعالیٰ سے بھی اسی طرح سے مانگ لیں کہ جب چھوٹی موٹی چیز مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہیں پالنے والے یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں چاہیے, ہمیں چاہیے تو اتنی بڑی چیز چاہیے. کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ کیا مانگے؟ اس حالت میں مانگے, وہ چیز مانگے جو آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے سعادت ہو, کہ آپ اور آپ کی نسل قیامت تک اللہ تعالیٰ کے بندے کے طور پر باقی رہیں. اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہو سکتی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کے بندے بنے. اب دیکھیے میں ترجمہ کرتا ہوں, ایاک نعبد وایاک نستعین کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے, پالنے والے تیری ہی عبادت کرتے ہیں. نہیں, عبادت تو عمل ہے نا, حالت کو بیان کرنا ہے. تیرے ہی بندے ہیں. کیا ہوا؟ تیرے ہی بندے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. عبادت تو لوگ بہت سی چیزوں کی کر جاتے ہیں, لیکن بندگی کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو جب آپ کہیں ایاک نعبد, قرآن مجید کا کانسیپٹ کیا ہے کہ تیری ہی بندگی کرتا ہوں. کسی اور کی بندگی ہو سکتا ہے, تھوڑا بہت ڈالرز کی بندگی ہو جاتی ہو, تھوڑا بہت گاڑی کی بندگی ہو جاتی ہو, تھوڑا بہت اپنے جاب بزنس کی بندگی ہو جاتی ہو, لیکن جب نماز میں آئے نا تو دل سے کھول کے کہیں. پالنے والے وہ غلطی ہو جاتی ہے, واپس آیا ہوں سچ بتانے کے لیے کہ تیری ہی بندگی کرتا ہوں, کسی اور کی بندگی. اور اللہ آپ کی زبان کی بات کو قبول کر لیتا ہے, کیونکہ آپ کے دل میں تو یہی ہے نا کہ اللہ کا بندہ ہے. عمل میں ہم غلطی کر جاتے ہیں. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کہا ہے کہ ان عبادی, کون ہے میرا عبادی؟ وہ جو نماز پڑھتا ہے, پڑھتا ہوگا, وہ جو روزہ رکھتا ہے, جس کی نماز کا نتیجہ یہ ہے, جس کے روزے کا نتیجہ یہ ہے, جس کے واجبات کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ میرا بندہ بنتا ہے. پھر سے وہی بات, وضو اور غسل سے طہارت ملتی ہے, عبادت سے کون سی حالت ملتی ہے؟ بندگی کی حالت. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں ان عبادی, میں نے پہلے ترجمہ دوسری طرح سے کیا, اب دوسری طرح کرو کہ میرے ان عبادی, جو میرا بندہ بن جاتا ہے, جو میری عبادت کرتا ہے اس کا پتہ نہیں وہ میرا بندہ بنے یا نہ بنے. عبادت بہت کرتے ہیں, مکے کی مثال میں نے آپ کو دے دی نا, ہزاروں لاکھوں لوگ عبادت کرتے ہیں, لیکن آیا بندگی حاصل ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ابھی نماز پڑھی ابھی جھوٹ بولا, ابھی نماز پڑھی ابھی کم تولا, ابھی نماز پڑھی ابھی گالی دے دی, ابھی نماز پڑھی ابھی غیبت کر دی, ابھی نماز پڑھی دوسروں کا حق کھا لیا, تو یہ بندگی نہیں حاصل ہوئی. بندگی اسی وقت حاصل ہوئی کہ جب ہم نے نماز پڑھی, روزہ رکھا, واجبات انجام دیے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے اندر ایک ایسی حالت آئی, اس حالت میں ہم بندے ہیں. آپ اپنے آپ کا اگر کوئی بندہ ہوتا تو اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے؟ ہمارے ساتھ تھوڑی سی پرابلم ہے کہ ہمارے پاس بندے نہیں ہیں. اگر ہمارے بندے ہوتے تو ہم اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے؟ اچھا چلیں بندے کو چھوڑ دیں, آپ کے انڈر میں کوئی نہ کوئی تو نوکری کرتا ہی ہوگا. وہ 9 to 5 والی میڈیکل کی مثال پھر سے یاد کر لیجیے کہ جب آپ نوکری کر رہے ہیں کسی کے پاس 9 to 5, تو ہم نے کیا کہا کہ آپ پرسنل فون بھی نہیں کر سکتے اس دوران, آپ پینسل اٹھا کے وہاں سے اپنا پرسنل کام نہیں کر سکتے, تھوڑا کہا چلو دانت میں صاف کر لوں, اس سے یہ آرام ہو جائے گا. مالک بندے سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے؟ جتنے بھی الحمدللہ انڈسٹریلسٹ یا جو بھی ہائی پوسٹ پہ ہیں ان کے انڈر میں لوگ کام کرتے ہیں, آپ اپنے بندوں سے, آپ اپنے نوکروں سے, اپنے انڈر کے لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہ چیز ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ جو کام آپ نے کہا ہے وہ کام پورا ہونا چاہیے. کام ٹائم پہ پورا نہیں ہوا, گیٹ آؤٹ. ہوتا ہے نا, کیا کر رہے ہو تم, واٹ دا ٹائم؟ آپ کو کہا نہیں کہ اتنے بجے آپ آئیں, ہے یا نہیں؟ اب آپ الحمدللہ بڑے ہیں, آپ کے نیچے 25, 50, 100, 200 لوگ کام کر رہے ہیں, تو آپ کا یہ مزاج ہے, اور اگر نہیں رکھیں گے مزاج تو کائنات کے سسٹم, آپ کی انڈسٹری کا سسٹم کیسے چلے گا, آپ کی آفس کے سسٹم کے, جو بھی آپ کے انڈر میں, ٹھیک ہے؟ یہ تو ہمارا حال ہے. اب جس کے ہم بندے ہیں اس کا, اس کے سامنے ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ صرف اتنا سوچ لیجیے کہ اگر میرے گھر میں میرے بہنوں کو بھی تھوڑا خطاب کر دوں, कि मेरे घर में नौकरानी काम करती है और अगर उस नौकरानी ने एक चीज को गलत रख दिया मैं कितना डांटता हूँ उसको। मेरे घर में आके देखिए तो पता चले, यहाँ तो जाहिर मुत्तकी परहेज़गार बन के बैठूंगा आपके सामने, तो मेरे बेटे बेटियों और मेरी बीवी से पूछे के पता चलेगा कि ये इंसान है, अल्लाह से जो भी अल्लाह माफ करे मुझे। मैं अपनी नौकरानी या नौकर के साथ कैसे पेश आता हूँ? अगर उसने एक चीज एक जगह से दूसरी जगह रख दी, या तो उसकी डांट या फिर उसके लिए कोई सजा, या अगर बहुत बड़ी गलती करती है खराब नौकरी से नहीं चाहिए। अगर हम किसी के बंदे हैं और उसने हमें बंदा बनने का कहा है तो वो बंदगी 9 to 5 की नहीं है, वो बंदगी 24/7 की बंदगी है, 365 डेज की बंदगी है। और जिस टाइम पे उसने कॉल दिया है उस टाइम पे नहीं पहुंचते तो वो गेट आउट नहीं कहता है, कहता है बंदे तो आ जा मैं तेरे बहुत से मसाइल को हल कर, यही है ना। इससे बेहतर तो बॉस नहीं मिल सकता। अब इतने अच्छे बॉस के साथ हम क्या करते हैं? अल्लाह ताला एक जगह पर एक शिकायत करता है, उस शिकायत को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब मेरा बॉस कहे इतने बजे आपने आना है मुझे पहुंचना ही है, अब यहाँ पर अल्लाह ताला कहता है, छठे इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रसूल अकरम ने फरमाया, यानी वहां तक बात पहुंची, हदीस कुदसी है, قال الله عز وجل अल्लाह ताला ने फरमाया मा ترددت في شيء انا فاعله كالتردد في موت عبد المؤمن। किसी चीज में भी इतना मुतरद्दिद नहीं होता हूँ, कंफ्यूज नहीं होता हूँ, डबल माइंडेड नहीं होता हूँ जितना मैं अपने मोमिन बंदे की मौत पर डबल माइंडेड होता हूँ। इन्नी लुहिब्बु लिकाअहु व यकरहु अल-मौत। एक मेरी हालत है, एक बंदे की हालत है। मौत के वक्त मैं पसंद कर रहा होता हूँ कि अब वो मेरे पास आ जाए, क्या है, या अय्यतु नफ्सुल मुतमईना। ए नफ्स, हम नफ्स, हम वो वाले परफेक्ट नफ्स मुतमईना नहीं, लेकिन हम मिनी नफ्स मुतमईना तो हो रहे हैं ना। अब लगता कि मैं मौत, एक बंदे की मौत के वक्त मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ, इसलिए कि एक मेरी हालत है और एक बंदे की हालत है। मेरी हालत यह है कि मैं बंदे की मौत के वक्त खुश होता हूँ कि अब ये मेरी मुलाकात के लिए आ रहा है, मैं इसको उसका अजर दूंगा, मैं इसको उसके तोहफे दूंगा, मैं इसको वो आराम दूंगा, मैं वो सुकून दूंगा जिसके लिए पूरी जिंदगी मेहनत करता आ रहा है। लेकिन मेरा बंदा जो है वो मौत से घबराता है, मौत से परेशान होता है। इन्नी लुहिब्बु लिकाअहु व यकरहु अल-मौत, और वो मौत से परेशान होता है। फअश्रफु अन्हु, तो फिर मौत को उससे पलटा देता हूँ। अब आप सवाल कीजिए, आई हुई मौत को अल्लाह पलटा देता है? हाँ, बंदा है ना, बंदा अल्लाह को पसंद है। अब महबूब और इश्क माशूक में तो ये होता है कि जिससे आपने इश्क कर लिया उसकी हर बात आप मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब अल्लाह ने जब क्या कहा, मैं उस बंदे को पसंद करता हूँ और उस बंदे का शुक्र अदा करता हूँ। अब अल्लाह पसंद करता है हमें, जब हम मौत से डरते हैं या मौत से घबराते हैं या मौत पसंद नहीं करते, अल्लाह ताला हमारी मौत को ताखीर से कर देता है। उसके बाद लयदूनी फौजीबू, फिर भी वो मुझे पुकारता है तो मैं उसका जवाब, नाराज नहीं होता मैं। हम अपने मातहत से नाराज हो जाते हैं, अल्लाह ताला कहता है कि मौत का वक्त आया, इसने मुझसे मौत को टलवा दिया, फिर भी मैं इससे नाराज नहीं हूँ। वो पुकारता है मैं जवाब देता हूँ, जब वो मुझसे सवाल करता है तो मैं उसको अता करता हूँ। और अब जुमला सुनिए, वलौ लम यकुन फिद दुनिया इल्ला वाहिदुन मिन अबीदी, अगर दुनिया में मेरे एक बंदे के अलावा कोई भी नहीं होता तो मेरे लिए इस पूरी कायनात को बना लेना काफी था उसके लिए। यानी उस एक बंदे के लिए पूरी कायनात का बना लेना, हमारा ये होता है ना कि अगर दर्श में रश ना हो तो हम कहते हैं फायदा क्या, अगर दो आदमी बैठे हो तो दर्श शुरू करते, हम अफसानी इंसान है, दो आदमी बैठे हो दर्श को शुरू करते, कहते दर्श किसको सुनाए, तो वो दो आदमी आ गए उनका क्या कसूर है, उनको तो आप दर्श बताना शुरू करें, नहीं 100-200 का मजमा होता भी दर्श सुनाएंगे। अल्लाह ताला कहता नहीं, ये तुम्हारा मौलवी तुम लोगों का काम है, मेरा काम ये है कि अगर एक मोमिन बंदा इस कायनात में हो और मैंने उसके लिए सिर्फ इस कायनात को बाकी रखा हो तो ये मेरे लिए फख्र की बात है, अफसोस की बात। बंदे मोमिन की अहमियत देखिए, اور اس کے بعد اگر وہ اکیلا بھی رہ جائے تو اس ایمان کی محبت اور میری محبت اس کے دل میں ایسی ڈال دوں کہ پوری کائنات میں وہ اکیلا ہو پھر بھی اس کو وحشت نہیں ہوگی جیسے کہ میری محبت میں مبتلا ہو چکا ہوگا. تو آپ دیکھیں بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کتنا پسند ہے اور قرآن مجید میں بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے. اب ہم آتے ہیں اپنی بات کے اس عروج پر اور نچوڑ پر جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے. ایک درود پڑھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری ہمت میں اضافہ کرنا ہے. ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں تاکہ میرا حوصلہ اور بڑھ جائے. یہ بھی حدیث جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام یہ بھی حدیث قدسی ہے. فرماتے ہیں کہ قال ان اللہ عز و جل, میں بھی وہ اس بات میں داخل نہیں ہوا ہوں, تھوڑا اس سے پہلے ایک اور حدیث سنا کہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں. ان اللہ عز و جل لیعجب من الرجل, اللہ تعالیٰ بعض انسانوں سے تعجب کرتا ہے, اس کا بیٹا مر جاتا ہے اور اس کے بیٹے کے مرنے پہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے بندے کے بارے میں فیقول یا ملائکتی عبدی, اے ملائکہ میرے بندے کو دیکھ, میں نے اس سے اس کے نفس کو لے لیا, میں نے اس سے اس کے نفس کو لے لیا, وہ ہوا یحمدنی, اور وہ بھی اس پھر بھی وہ اس حالت میں میری حمد کر رہا ہے, میری شکر, میرا شکر کر رہا ہے, میری ناشکری نہیں کر رہا ہے. اس کا ایک واقعہ ہے, عرض کرتا چلوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے تھے اور ان صاحب اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا اور اتفاقا بیٹا بیمار ہوا اور بہت بیمار ہو گیا. ایک بار جب گھر پہ آیا تو بیگم سے پوچھا کہ بیٹے کی طبیعت کیسی ہے. ایمان کے مرائل کو دیکھیے گا اور پہنچنا ہے, ہاں ان مرائل میں نہیں پہنچے تو پھر حیف ہے کہ آپ کہیں کہ ہم اہل بیت کے جانے والے بھی ہیں اور ان مرائل پہ پہنچنے کے لیے تیار بھی نہیں, یہ ہم میرے لیے قابل قبول نہیں ہیں. کہا کہ بیٹا کیسا ہے؟ الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آرام دے دیا تو خوش ہو گیا, وہ سمجھا کہ طبیعت ٹھیک ہو گئی. بالآخر رات کا کھانا کھایا شوہر نے اور بالآخر بیوی نے اپنے آپ کو شوہر کے سامنے پیش کیا. اس کے خیال ہی نہیں تھا کہ بیٹے کی حالت صحیح ہو گئی, سو رہا ہے کیا ہے کیا نہیں. صبح غسل کیا ان دونوں نے اور اس کے بعد دروازے پہ جب نماز صبح کے لیے مومن نکل رہا تھا مسجد نبوی کی طرف تو اس کی بیوی نے کہا ایمان کی منزلوں کو دیکھی اور پہنچی ان منزلوں پر, آپ کے لیے پہنچنا کوئی مشکل نہیں. اس کی بیوی نے کہا کہ اگر کوئی تمہارے پاس امانت رکھوائے تو تم کیا کرو گے؟ تو میں سنبھال کے رکھوں گا, اگر وہ امانت واپس مانگنے آئے تو, اور تمہیں اس امانت سے بہت محبت ہو گئی ہو تو, محبت ہو گئی ہو نہیں ہو, امانت واپس دینی ہے, جتنی بھی اچھی گاڑی میرے پاس رکھوائی تھی مجھے واپس دینی ہے. کہا وہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے کی امانت ہمیں دی تھی, اس نے واپس لے لی. ماں کا حوصلہ دیکھیے, ایمان کا درجہ دیکھیے کہ بیٹے کی لاش اس نے پوری رات ڈھانپ کے رکھی اور اپنے آپ کو شوہر کے سامنے پیش کیا اور اس کے بعد غسل کیا اور ہمت سے جا کے کہتی ہے کہ اب تم جا کے رسول اکرم سے کہو کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے, اس کے غسل و کفن کا انتظام کریں. ابھی جاتے ہیں مسجد میں, جب یہ مسجد میں پہنچتے ہیں تو رسول اکرم انتظار فرما رہے ہیں, رسول اکرم انتظار فرما رہے تھے. جیسے یہ پہنچے رسول اکرم اس کو بولا ادھر آؤ ادھر, یا تم کو پتا ہے تمہاری بیوی کی کل رات کی حرکت کی وجہ سے اور تمہاری بیوی کی نیک نیتی کی وجہ سے اور تمہاری بیوی نے کل رات جو کام انجام دیے وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کل رات ہی تم کو ایک اور بیٹا دے دیا. اب دیکھیے صبر کا مقام, درجہ دیکھیں. اور تاریخ لکھتی ہے, سب ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, تاریخ لکھتی ہے کہ وہ بیٹا اتنا مومن بنا اور اتنا آگے نکلا کہ جنگ سکین میں امیر مومنین علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوا اور وہاں پر اس کو شہادت نصیب. اب دیکھ لیں ایمان کے درجوں کے لیے قربانیاں دینی, ایمان کے درجے کے لیے زندگی وہی گزرنی. دیکھیں آپ کی زندگی سسٹم میں شاید کوئی تبدیلی آ رہی ہے, لیکن آپ کے تھنکنگ سسٹم میں تبدیلی آنی. اب ہم آتے ہیں قرآن میں ایکچوئل ہماری زندگی کا مقصد بیان کیا کیا گیا. اگر آپ قرآن مجید کی دو آیتوں کو آپس میں ملائیں, ایک ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہر ایک کو پتہ شروع میں نے عرض کیا کہ میں نے خلق نہیں کیا ہے جنوں اور انسان کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت, نہیں اب بدل دیں, میری بندگی کریں, میری بندگی کریں. آپ یہ نہ کہ جب عبادت کرنے کہتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ کیا کیا عبادت میں کرنا ہے, لیکن جب ہم کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, یعنی میں نے خلق نہیں کیا جنوں انسانوں کو مگر یہ کہ وہ میری بندگی میں داخل ہو جائیں. ٹھیک ہے, یہ کانسیپٹ آپ نے لے لیا. ایک اور آیت ہے سورہ حجر آیت نمبر 99, وعبد ربک حتی یاتیک الیقین, اور کیا کر, عبادت میں ہی ہے, بندگی کر اپنے رب کی یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے. اب یہاں پر تھوڑا سا اپنا ذہن لائیے واپس. میں چاہتا تھا کہ اس چیز کو ڈیپتھ آف ہارٹ سے سنیے, اور اسی لیے میں نے یہ دو چیزیں بیان بھی کر لی. ایک طرف ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, خلق نہیں کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. دوسری طرف ہے وعبد ربک, بندگی کر اپنے رب کی یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے. یہ ایک لاجیکل سٹیٹمنٹ بنتا ہے. اس سٹیٹمنٹ کی ہم اپنی زندگی میں مثال دیتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. ہم جاتے ہیں ایک ڈاکٹر کے پاس, مجھے اچھے ڈاکٹر سے علاج کرانا ہے, اور یہ ڈاکٹر اچھا ہے, مجھے اچھے ڈاکٹر سے علاج کرانا ہے, اور یہ ڈاکٹر اچھا ہے, رزلٹ دیجیے مجھے, مجھے اس ڈاکٹر سے علاج کرانا ہے. وہ اچھا ہے, اچھا ہے, دونوں جگہ سے ہم نے نکال دیا, ڈیڈکٹ کیا اور نکال لیا, اور یہ ہماری زندگی کا روٹین اور پیٹرن ہے. پریکٹس کیجیے گا پتہ چل جائے گا کہ جب ہم جو ریزننگ بیچ میں اس کو نکال دیتے ہیں تو اسٹارٹنگ اور اینڈ سے ہمیں رزلٹ مل جاتا ہے کہ مجھے اس ڈاکٹر سے علاج کرانا ہے. کیوں, بیچ میں تھی ہم نے اس کو نکال دیا, مجھے اچھے ڈاکٹر سے علاج کرانا ہے, یہ ڈاکٹر اچھا ہے اسے علاج کرانا ہے, رزلٹ مل گیا. یہاں پر آئیے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, نہیں خلق کیا میں نے جنوں اور انسوں کو مگر یہ کہ میری بندگی کریں, اور میری بندگی کرو یہاں تک کہ تمہیں, یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے. اب بندگی کو دونوں طرح دونوں جگہ سے آپ نکال دیجئے, کیا رزلٹ ملتا ہے, نہیں خلق کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ یقین تک پہنچ جائیں. قرآن مجید کی ہے یہی کانسیپٹ, کہ بندگی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ خلق کیا ہے تاکہ میری بندگی کرے, اور میری بندگی کرے تاکہ یقین تک پہنچ جائیں. تو ہماری خلقت کا سارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس یقین تک پہنچ جائیں کہ ہمارا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور ہمیں اس کی بندگی کرنی. جب ہم اس یقین پہ پہنچ جائیں گے تو اب ہم بندے ہو گئے آزاد, اور جب ہم نوکری پہ لگ گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تو 24/7 کی نوکری ہے, ایک منٹ ایٹ سے ایک سیکنڈ بھی ہم اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے. اور جب نافرمانی نہیں کر سکتے تو اگر ہماری زندگی میں کوئی نافرمانی ہے تو وہ ایکسکیوز کرتا ہے کہ جلدی سے اس نافرمانی کو ختم کرو, میں تمہارے گناہ کو معاف کرتا ہوں, میری بندگی میں پھر. اسی لیے معصوم فرماتا کہ تم اب اللہ کے بندے ہو. وہ واقعہ جو میں نے بشرا حافظ کا سنایا تھا, پھر سے نہیں سناتا ہوں, اس میں کیا کہتے ہیں امام صاحب, بندہ ہے یا آزاد ہے؟ تو اس نے کہا نہیں تو آزاد ہے. تو امام نے کہا تبھی حال ہے, ناچ گانے موسیقی رقص جو بھی چل رہا تھا اندر, اگر بندہ ہوتا تو یہ کام نہیں کرتا. آپ دیکھیں یہ باتیں بھی سناتا جاتا ہوں, شاید ایک آدھ دو منٹ آگے نکل جائے اب ٹائم. ابن سیرین کر کے ایک شخص, جب بندگی کی حالت انسان کے اندر آ جاتی ہے نا تب یہ ہوتا ہے. ابن سیرین کے نام سے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب نامے ملتے ہیں, ویسے ابن سیرین کر کے ایک شخص تھا, نوجوان تھا یا جوان تھا, میں بھی ٹین ایج میں تھا, کپڑے کی دکان پہ کام کرتا, اور ایک کوئی خاتون تھی جو نعوذ باللہ مثلا اس سے کسی طرح سے کوئی غلط خواہش رکھتی تھی. ایک بار خوب کپڑے خریدے اور اس بہانے سے کہ اٹھا کے لے آئے کپڑے, घर में ले और घर में जाके हजरत यूसुफ वाला वाक्य पूरा हो गया। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब इसने बहुत इसको मजबूर किया तो इसने कहा कि अच्छा मुझे जरा वॉशरूम की तरफ बता दो, मैं जरा साफ होके आऊँ फिर देखता हूँ क्या होता है। वॉशरूम गया, उसने उधर से गंदगी निकाली और पूरे बदन पे मिल गई, उससे गंदगी निकाली और पूरे बदन पे बल ली। इस हालत में जब बाहर आया तो हर देखने वाले को कहना ही, तो उस खातून ने देखा कि इसने अपने आप पे ये हाल कर लिया है, दरवाजा खोला तो बाहर निकल, तो यहाँ से ये कि तूने अपनी हालत क्या कर ली, तेरा दिमाग खराब है। वो बाहर निकला, लोगों ने देखा कि ये इतने शरीर नौजवान खूबसूरत लड़का है, पूरे बदन में गंदगी लगी हुई, लेकिन गंदगी लगी होने के बावजूद जरा सी गंदगी यहाँ पड़ी हो ना, हम बैठ नहीं सकते, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा हुआ है, उस गंदगी के बावजूद उसकी गंदगी में से बू नहीं आ रही, खुशबू निकल रही है। अब हर कोई पूछने लगा इतनी सीरीन क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बिलाखिर को बुजुर्गों ने बुलाया, कहा ऐसा मौका आया, कहा तो क्या हुआ, तूने इस काम को क्यों अंजाम नहीं दिया? कहा असल में मैं जिस मालिक का काम करता हूँ उसकी नाफरमानी नहीं करता, तो जिसका मैं बंदा हूँ उसकी नाफरमानी कैसे करूँगा? अब देखें उसको पूरा मौका मिला, लेकिन सिर्फ इस नियत से कि वो उसका बंदा है, और बंदा होने की हैसियत से वो इस बात को कबूल नहीं करता कि मेरा रब इस बात को मना कर चुका है, इसकी नाफरमानी के लिए मैं तैयार नहीं। बस अपनी जिंदगी पे और कीजिए। देखिए ना, मैं समझता हूँ कि हम अल्लाह ताला की नाफरमानी के लिए तैयार हैं ना चाहते हैं, अगर थोड़ी सी तवज्जो कर लें, जो नमाज पढ़ रहे हैं उसमें इस तरह से पढ़ें कि हमें एहसास हो कि हम अपने रब के सामने खड़े हैं, इतनी सिर्फ तकबीरतुल एहराम की हद तक आप एहसास कर लें। मैं नहीं कहता पूरी नमाज, वो पूरी नमाज तो शायद बड़े बड़े औलिया अल्लाह के लिए मुश्किल हो जाएगी, सिर्फ तकबीरतुल एहराम जब आप कहें अल्लाहु अकबर तो इतना सोच लें कि मेरा अल्लाह बहुत अजीम, और उससे बिस्मिल्लाह शुरू करने से पहले सिर्फ इतना सोचिए मेरा अल्लाह कितना अजीम है, आप देखिएगा खुद ब खुद आपके दिल में एक हालत पैदा हो जाएगी। और अल्लाह अकबर लफ्ज नहीं है, अल्लाह अकबर एक एहसास का इजहार है, और अगर सिर्फ अल्लाह अकबर लफ्ज होता तो अल्लाह ताला के नजदीक कोई अहमियत नहीं रखती, अल्लाह अकबर उस एहसास का इजहार है। अब आप आके कहेंगे जनाब अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसका मतलब है आप नमाज नहीं पढ़ रहे, कोई अमल अंजाम दे रहे हैं, उसका सिर्फ इतना फायदा है कि कजा नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन जो असर आपकी जिंदगी में आना है, रोजे के बारे में बता दिया, हज के बारे में इसी तरह से, दूसरे वाजिबात के बारे में इसी तरह से, अखलाक के बारे में इसी तरह से, कि आप अपनी जिंदगी को ऐसा ट्यून कीजिए कि आप ये जान लीजिए कि अल्लाह ताला के बंदे हैं, और जब अल्लाह के बंदे हैं तो वो खुद पसंद करता है, वो अल्लाह ताला अपने बंदों को, जैसे मैंने इतनी हदीस आपको सुना दी, और उसके अलावा मेरे ख्याल में अब इतना टाइम नहीं बचा है कि मैं आपको बताऊं कि अल्लाह सुभान व तआला अपने बंदों के लिए इतना कुछ रख के बैठा है कि फरिश्तों से कहता है एक जगह पर कि फरिश्तों अगर मेरे बंदे को पता चल जाए कि उसकी बंदगी की वजह से मैंने क्या छुपा के रखा है, तो नतीजा ये होगा कि वो एक मिनट दुनिया में जिंदा रहने के लिए तैयार नहीं। और अगर हम नज़र बलागह में अमीर मोमिन सलाम को सुने कि बंदे की हालत या बंदे की हकीकत क्या है, तब पता चलेगा कि वाकई बंदा क्या होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि एकदम टॉप लेवल पे जाए, लेकिन इरादा तो करें, कोशिश तो करें। हैप नहीं है कि हम नमाज के लिए खड़े होते हैं, क्यों छठे इमाम ने फरमाया कि अगर नमाज कबूल हुई तो सारी चीजें कबूल हुई, कि जब नमाज के लिए खड़े हुए वहीं पर अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं है, तो जब नमाज पढ़ रहे हैं अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं है, तो बाकी काम करेंगे जहां अल्लाह के लिए जिक्र ही नहीं कर रहे तो उसकी तरफ तवज्जो कैसी हो जाएगी? बस अगर बंदे हैं अल्लाह ताला के, तो अल्लाह ताला फरमाए मैं तुम्हें खल्क किया है ताकि तुम यकीन की मंजिल पर पहुंच जाओ, जब तुम यकीन की मंजिल पर पहुंचोगे तो तुमको एक आवाज आएगी या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिकि राज़ियतन मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्से मुतमइन्ना पलट आ इला रब्बिकि अपने रब की तरफ, इस हालत में कि राज़ियतन मर्ज़िया तू अपने रब से राजी, ये बड़ी बात नहीं है, तो है ही है, तेरा रब भी तुझसे राजी है। फतखली की इबादी, अब तू उस हालत में आ गया है कि सही माना में मेरे बंदे बनने के काबिल हो गया है, अब तू मेरे पास आ जा। फतखली जन्नती, अगर देखिए ये अतम मिसाल मासूमीन अलैहिस्सलाम की है, लेकिन हमारे लिए भी यही मिसाल है। और एक हदीस जो मैंने पिछले महीनों के दुरूस में अर्ज़ी थी, ज़ाहिर माह रजब के, उसमें उसको याद दिलाता जाऊं कि अल्लाह सुब्हान व तआला से बंदा सबसे ज्यादा उस वक्त नज़दीक होता है जब वो वाजिबात को अंजाम देता है, لیکن جب بندہ مستحبات کو انجام دینے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو پھر وہ بندہ نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے, اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ بندہ نہیں سن رہا ہوتا ہے, اللہ سن رہا ہوتا ہے, وہ بندہ نہیں سونگ رہا ہوتا ہے, اللہ سونگ رہا ہوتا ہے, وہ بندہ نہیں سن رہا ہوتا, اس کے ہاتھ نہیں کام کر رہے تھے, کون کام کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ. یعنی بندے کی ہر چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈائریکٹ اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے. اور اس کے بعد ایک آخری حدیث یہ ہے کہ جس بندے نے 40 دن, عجیب ہے 40 دن, جو بندہ 40 دن اپنے عبادتوں کو, اپنے عمل کو, من اخلص للہ 40 لیلہ, جس نے 40 راتیں اپنے رب کے لیے خالص کر دی, اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا. درود پڑھ دے محمد والے. پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ, بس یہی دعا کرتے ہیں کہ صحیح معنی میں تیرا بندے کی بندہ بننے کی توفیق عطا فرما, ہماری کوتاہیوں کو بخش دے, ہماری پریشانی کو دور فرما دے, جہاں جہاں مومن پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما دے, جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما, اس ماہ مبارک کو ہم سے بہترین طور پر قبول فرما دے, اس کے دنوں کے روزوں کو ہم سے بہترین طور پر قبول فرما لے. پالنے والے ہماری اولاد کی اصلاح فرما دے, ہماری زندگی, مال, اولاد, صحت, سلامتی, علم, تقوی, معرفت میں برکت عطا فرما, دشمنان اسلام کے ہدایت کے قابل نے نابود فرما دے, اس ملک کی حفاظت فرما, جمہوری اسلامی کی حفاظت فرما, پالنے والے امام علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما دے, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ہم سب کو موت کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرما, زمانے کے امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما دے, تمام مرحومین کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم, بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کل انشاءاللہ ولادت کی رات ہے, امام حسین علیہ السلام کی سلسلے میں ذکر ہوگا, 15 منٹ کل ایکسٹرا.